السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي احاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا واسبغ على الخلائق من نعمته سترا احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کی بنا پر ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کی ہے اور اپنی مخلوقات کو اپنی وسیع نعمتوں سے ڈھانپا ہوا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہر روز ہر دن ہمیں رمضان سے قریب کر رہا ہے. شعبان کا مہینہ غفلت دور کرنے کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس میں ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں ہمارے روز مرہ کے جو کام ہیں وہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل آپ روزہ نہیں رکھتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ رکھتے چلے جاتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. لیکن یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. شعبان بھی آپ کا ایک محبوب مہینہ تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ تھا کہ آپ شعبان میں روزے رکھیں پھر اسے رمضان سے ملا دیں. اور اس میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا بیان ہوئی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں. ویسے تو ہمارے اعمال رب العالمین کے سامنے ہر روز فجر اور عصر کے وقت، اور جبکہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اور سالانہ شعبان کے مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی پورے سال کے ہیں وہ شعبان میں، اور ویسے روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اور پھر ہفتے کے ہفتے بھی. اور پھر آپ دیکھیے نا کہ ساتھ کے ساتھ پیش ہونے کے علاوہ جب اکٹھے پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، پتہ نہیں وہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات کی مزید وضاحت کرتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص عمل تھا کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے یا زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھنے کے لیے پہلے سے قوت حاصل کر لیں. اسی طرح یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ بھی ہے. سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو قراءت کا مہینہ کہا جاتا تھا. جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو عمر بن قیس اپنی دکان بند کر دیتے تھے، بزنس بند، اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. تو الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے پہلے سے ہی دورہ قرآن شروع کر چکے ہیں اور ہمارا دن کا ایک بڑا حصہ قرآن کے ساتھ گزرتا ہے. ابو بکر بلخی کہتے ہیں ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی، ماہ شعبان کی مثال بادلوں جیسی، اور رمضان کی مثال بارش جیسی. الحمدللہ ہم نے رجب میں ہی قرآن شروع کر دیا اور اب شعبان آ گیا ہے اور انشاءاللہ رمضان میں پھر ہر روز کلاس ہوگی، سنڈے کی چھٹی نہیں ہوگی. اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی اور نہ ہی شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا؟ یعنی رجب شعبان میں کچھ نہیں کیا تو رمضان میں پھر وہ زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ تو رمضان بڑا خاص مہینہ ہے جس کے لیے رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ یہ ایک پیمپلٹ ہے شعبان المعظم قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں. اور یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی شعبان اور شب برات بہت لوگ مناتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے. اور پھر شعبان کی رات کو مختلف رسمیں جیسے لوگ کرتے ہیں، جیسے قبرستان جاتے ہیں 15 شعبان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، یہ حلوہ پکا کے تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ آتش بازی بھی کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، اور کچھ موضوع من گھڑت باتیں جو ہمارے دین میں ڈال دی گئی ہیں ان کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا تاکہ شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ صحیح طور پر واقف ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ شعبان زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، لہذا بہت خوشی کے ساتھ اب آپ قرآن پڑھنے کی طرف آ جائیں.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
آج ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے 11واں پارہ. الحمدللہ کہ ہم 1/3 پورا کر چکے بإذن اللہ بفضل اللہ. اور اللہ کے اس فضل پر کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہو جانا چاہیے. تو اب آپ خوشی سے پڑھیے، بوجھ سمجھ کر نہیں، تاوان سمجھ کر نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو کام بوجھ سمجھ کے کیا جاتا ہے اس کا اجر نہیں ملتا یا بہت کم ہوتا ہے. تو جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے نا اسی کے مطابق آپ کو پھر اجر بھی ملتا ہے. تو اپنی نیت کی تجدید کر لیجیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، یعنی بہانے بنائیں گے. آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا. پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تبوک سے واپسی پر مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا پہلے سے ہی. انہیں ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا کہ جب وہ تبوک کے کٹھن سفر سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو وہ منافقین کا سامنا کیسے کریں. تو انہیں کیا بتایا گیا؟ کہ اب ان کے جھوٹے عذر سننے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی منافقت ظاہر کر دی تو ان کی اب زبانی صفائیوں کی حیثیت کچھ نہیں. سچا معذور وہ تھا جس کے عذر کی گواہی اللہ نے پہلے ہی دے دی پچھلی آیات میں. تو یہ منافقین کے لیے ایک زبردست دھچکا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دل کے راز، دل کی باتیں چھپا لیں گے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ تمہاری تمام اندرونی خبریں اور نیتیں اللہ نے واضح کر دی ہیں، اب تمہاری کوئی چالاکی چال بازی کام نہیں آئے گی۔ کسی بھی معاملے میں صرف زبانی کلامی معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا، انسان کو سچی توبہ کے لیے عملی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا عمل بدل جائے۔ صرف اوپر اوپر سے سوری کہہ دینا اور دل کا نہ بدلنا، عمل کا نہ بدلنا، یہ درست نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ دنیا میں انسان جھوٹ بول کے یا ملمہ سازی کر کے بچ سکتا ہے، لیکن بالآخر اسے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ نامہ اعمال بھی بولے گا، انسان کے جسم کے اعضاء بھی بولیں گے۔ اور پھر دوسری طرف مومنوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کا جھوٹ اور غداری ثابت ہو چکی ہے تو اب ان کی چکنی چپڑی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اور دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتے وقت ان کے دعووں کی بجائے ان کے اعمال کو دیکھا کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں واہ کیا لوگ ہیں اور کتنے قابل ہیں، کتنے سمارٹ ہیں، یہ بڑے کام کے لوگ ہیں، لیکن جب آپ ان کو کوئی کام دیتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر کے نہیں دیتے، وہ آپ کی توقعات پہ پورے نہیں اترتے۔ یعنی جتنی بڑی بڑی ان کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کی پرفارمنس اتنی ہی پور ہوتی ہے۔ تو کسی بھی انسان کی شخصیت کو آپ اس کی باتوں سے جج نہیں کر سکتے، اس کا عمل اس کے کردار کا گواہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سچ کو اپنا شعار بنانا چاہیے، اور بڑی باتیں کرنے کی بجائے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ اور پھر تنہائی میں اللہ کی خشیت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اکیلے بھی ہم کیا کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فعارضوا عنہم انہم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاکہ تم ان سے اعراض برتو، ان کو اگنور کرو، یعنی ان کو کچھ نہ کہو، تو تم ان سے اعراض ہی برتو، کیونکہ یہ خبیث لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ ہے اس کمائی کا جو یہ کرتے رہے۔ اس آیت میں منافقین کی ایک اور نفسیاتی چال کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ برتاؤ کا ایک نہایت سخت مگر ضروری اصول سکھایا ہے۔ منافقین کا یہ مستقل طریقہ تھا کہ جب وہ دلیل میں ہار جاتے یا ان کا جھوٹ پکڑا جاتا تو وہ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تاکہ دوسرے کو یقین دلا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے اب کنارہ کشی ہی کرو، اور ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو، یہ رجس ہیں، گندگی ہیں، ناپاکی ہیں۔ یعنی کہ ان کے کپڑے ناپاک تھے یا ان کا جسم ناپاک تھا، مراد اس سے یہ کہ ان کا باطن روحانی طور پر نجاست سے بھر چکا ہے، اندر سے انتہائی گندے لوگ ہیں، لہذا ان کی صحبت سے دور رہو۔ کفر، شرک، نفاق، یہ باطنی نجاست ہوتی، جیسے پیچھے پڑ چکے ہیں انما المشرکون نجس، تو یہاں پر منافقین کو رجس کہا گیا کہ ان کے اندر رجس ہے۔ اسلام میں نجاست جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ہوتی ہے جسمانی، اور ایک باطنی ہوتی ہے اعتقادی اور اخلاقی۔ تو کفر اور نفاق ایسی نجاست ہے جو روح کو اتنا ناپاک کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قابل نہیں رہتے۔ اور کیوں کہا گیا کہ ان سے اعراض برتو، ان سے دور رہو، ان سے دوستی نہ رکھو؟ کیونکہ برے لوگوں کی صحبت انسان پر بہت منفی اثر ڈالتی ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو شخص عادی جھوٹا ہو یا جس کے عمل اس کی باتوں کے خلاف ہوں، اس کی لمبی چوڑی قسموں سے متاثر نہ ہوں، حقائق کو ترجیح دیں۔ اور بعض اوقات کسی کی اصلاح کے لیے خاموشی سب سے بڑا سبق ہوتی ہے، اعراض۔ اور پھر اگر انسان ایسے جھوٹے لوگوں کو سینے سے لگائے رکھے تو پھر معاشرے سے برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال کا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ منافق لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پہ ترجیح دیتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے۔ کیونکہ اس کو اللہ کا تو ڈر ہی نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے سچا بننے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، انسانوں کو راضی کر لینا کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ منافقین کا پورا زور یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ بنی رہے اور اس طرح وہ معاشرے میں ذلیل نہ ہو، یعنی پبلک اوپینین ان کے بارے میں بہت اچھا ہو۔ لیکن منافق کا سینٹر آف لائف پیپل ہوتے ہیں، جبکہ مومن کا سینٹر آف لائف اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ انسان اگر لوگوں کی نگاہ میں اچھا بن بھی جائے، جو ہم سب کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی امیج بلڈنگ کا کہ ہمارا امیج اچھا ہو، لیکن اگر کوئی اللہ کے نزدیک اچھا نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو پس پشت نہ ڈالیں کہ لوگوں کو خوش کرنے والے کام کرتے کرتے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں، اور پھر ایسے سچے بنے کہ سچائی ثابت کرنے کے لیے کبھی قسم نہ کھانی پڑے، لوگوں کو آپ کی سچائی پر اتنا اعتبار ہو، اور اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی پر ہمیشہ مقدم رکھیں، کیونکہ آخر کار معاملہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہے نا ہمارا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد ہی کر دے گا۔ اگر آپ نے لوگوں کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو پھر اللہ آپ کو لوگوں کے حوالے کرے گا، پھر وہ جو چاہیں کریں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ بدوی لوگ، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اسی لائق ہے کہ وہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ بدویوں کے مزاج کی سختی کیوں تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ شہر کی تہذیب، اہل علم کی صحبت، وحی کے مرکز سے دور ریگستانوں میں رہتے تھے، سخت ماحول میں رہتے تھے، تو ویدر اور ماحول کا انسانی شخصیت پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک ریجیڈیٹی پیدا ہو گئی تھی، اور جب وہ کفر یا نفاق پہ اڑ جاتے تو وہ شہری منافقوں سے زیادہ شدت دکھاتے تھے، اور ان کی دشمنی اور منافقت میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اگر انہیں ایمان عزیز ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ اس کے لیے کچھ کوشش کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین سے رابطہ رکھتے، علم حاصل کرتے۔ چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نفاق کی وجہ یہ بتائے گی، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ٹھیک ہے، کہ وہ ان حدود کو، ان چیزوں کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی، یعنی علم نہیں ہے۔ بے علم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نفاق زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے، قرآن کی تعلیمات سے دور تھے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود یعنی فرائض، حلال، حرام، احکام سے ناواقف تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ معاملہ سخت تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت بڑی نقصان دہ چیز ہے، جہالت انسان کو انتہا پسندی، ایکسٹریمزم اور نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ لا علم ہوگا، اس کے لیے حق کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اس لیے علم والوں کے قریب رہنا، علم کی مجالس میں حاضر ہونا، یہ جہالت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں صفت بھی بتائی، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یعنی وہ دین اور دین کا علم ہر ایک کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے جس کو وہ اس کے لائق سمجھتا ہے۔ لیکن بہرحال دین کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، صحبت صالح بھی نہایت ضروری ہے نفاق کو دور کرنے کے لیے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک چیز لازم رکھنی چاہیے کہ جس طرح بہت سے لوگ اپنی جسمانی صحت کے خیال کے لیے جم جانا لازم سمجھتے ہیں، ڈیلی ایکسرسائز، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنی روحانی صحت کے لیے علم کی مجالس، کتابوں کا مطالعہ، قرآن سے مضبوط تعلق، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ علمی ماحول سے دوری، دینی ماحول سے دوری، یہ سختی اور غفلت کا باعث بنتی ہے۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، اور بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں اور تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب انہی اعرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دین سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کو بوجھ سمجھتے ہیں، دین کے مالی مطالبات کو وہ بہت ناپسند کرتے ہیں کہ ہم سے مال کیوں مانگا جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے لیے مسلمانوں پر برا وقت آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کردار جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہو یا تکلیف کا انتظار کرے، یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، یعنی جو کسی اور کے لیے برا وقت آنے کا انتظار کرتا ہے اسی پر ہی برا وقت آ جاتا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے جن برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں خود ان پہ پلٹیں گے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم کچھ بھی خرچ کریں تو محبت سے کریں، شوق سے کریں، کیونکہ یہاں ہے نا کہ اعرابیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خرچ کرنے کو چٹی سمجھتا ہے، تاوان سمجھتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کو تاوان نہ سمجھیں بلکہ شوق سے دیں، چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف رقم کی مقدار اہم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، سوچ ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ لاکھوں دے رہے ہوں لیکن دل میں اس کو بوجھ سمجھیں تو یہ اللہ کے ہاں مغرم قرار پائے گا، جرمانہ۔ اگر آپ تھوڑا دیں لیکن اس نیت سے دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کی محبت میں خرچ کر رہی ہوں، تو یہ اللہ سے قریب کرے گا آپ کو، آپ کو رب کی محبت کے لائق بنائے گا۔ تو جب بھی زکوٰۃ ادا کریں یا صدقہ دیں تو اسے اپنے مال کی صفائی اور اللہ کا احسان سمجھ کر دیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پیسے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں پھر کیا کروں گی، جتنا دیں شوق سے دیں، کیونکہ اگر بوجھ سمجھ کے دیا تو اجر کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ دوسروں کی ناکامی پہ خوش نہ ہوں، کسی کے نقصان پہ خوش نہ ہوں، اور اس کا انتظار نہ کریں کہ کب کسی کو کوئی تکلیف آئے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو وہ ان کے لیے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن میں آپ نے یہ پیٹرن نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ایک طرف جہنم کی بات ہوتی تو جنت کی ہوتی، برے لوگوں کی ہوتی تو اچھے لوگوں کی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیہاتیوں میں سے کچھ مخلص لوگوں کی بات ہو رہی ہے اب، کہ حالات کی سختی، موسم کی سختی کے باوجود انہوں نے اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا ہوا ہے۔ یعنی سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ بڑے مخلص مومن بھی ہوتے ہیں۔ جہاں منافقین مال خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں، یہ مال خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ شوق سے مال دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو دعائیں ملیں گی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا نا کہ جو صدقات لائیں ان کو کیا کریں، ان کو دعائیں دے۔ اور یہ دعائیں لینا جو ہے یہ ان کی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے ایک ابدی سکون کا سبب تھا، یعنی یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ دنیا کا مال دے کر دعائیں خرید رہے تھے جو ہمیشہ کے سکون کا ذریعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ واقعی ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گا۔ اب عمل ایک ہی ہے لیکن اس کا نتیجہ فرق ہے دونوں کا، فرق کہاں سے آ گیا؟ نیت کی درستگی یا خرابی کی وجہ سے، ایک کا قبول ہو گیا اور دوسرے کا مردود ہو گیا، جیسے حابیل اور قابیل کے بیچ میں ہوا تھا، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ڈیوٹی انجام دیں، کوئی والنٹیئر کہیں بنے، کوئی مال خرچ کریں، تو پختہ یقین کے ساتھ کریں اور آپ کے اندر کوئی افسوس نہ ہو کہ میرا کچھ چلا گیا، بلکہ یہ احساس ہو کہ آپ نے سیکیور کر لیا ہے، آپ نے اپنے وقت کو اچھے کام میں لگا کر اجر محفوظ کر لیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی علاقے کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے، ان میں اچھے بھی ہوتے، اس لیے اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلاً آپ کسی گاؤں میں جا کے درس دیتے ہیں، کہیں وہاں کوئی کلاس کھولتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھانے کا، ان کو نہیں سمجھ آتی، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سدھریں گے، یہ نہیں کبھی بھی کہیں، کیا پتا ان میں سے کتنے لوگ اس بات کے انتظار میں ہوں کہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائے اور ہم بھی کچھ کریں۔ اور وہ بعض وقت اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بہت سے شہر والوں کے نسبت بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو پرکھنے میں احتیاط کریں، ججمنٹل نہ ہوں، اور صدقہ لیتے وقت صدقہ کرنے والے کو دعا دیں۔
یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخباركم وسیر اللہ عملکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله